میرے بھائیوں، اس دنیا سے یقیناً چلے جانا ہے، اور جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. فنا یا کلی طور پر خاتمہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، صرف نقل مکانی ہے کہ انسان جب سے اس دنیا میں آتا ہے، پہلے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، پھر برزخ میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد عالم آخرت میں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ عالم، وہ جہان ہمیشہ چلتا ہے. اگر خوش قسمت ہے تو جنت کی صورت میں، اور اگر بدبخت ہے، بد قسمت ہے، تو دوزخ کی صورت. جو لوگ اس دنیا میں اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اور اللہ کے فرمانبردار ہو کر زندگی گزارتے ہیں، وہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں. ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس انداز سے ڈھالیں کہ ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. میں اللہ کی زمین پر رہتا ہوں، اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہوں، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتا ہوں، میری جان اس کے قبضے میں ہے، کلی طور پر میں اس کی مٹھی میں ہوں. مجھے کسی عام بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ناراض ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں فوراً اس سے معافی مانگوں، اس سے توبہ کروں، تاکہ اس کی ناراضگی دور ہو اور وہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم یہ اعلان کریں گے، یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو، آج تمہیں کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں. اب بندوں سے کون سے بندے مراد ہیں؟ بندے تو دنیا میں کافر بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. فرمایا نہیں، صرف خاص بندے، الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری باتوں کو دنیا میں مانا کرتے تھے، وکانوا مسلمین، اور فرما برداری کی زندگی گزارتے تھے. ہم ان سے کہیں گے کہ تمہارے لیے آج کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. دنیا میں تم نے بہت بچ بچ کر، ڈر ڈر کر زندگی گزاری. میرے بھائیوں، آخرت کی فکر رکھنا، آخرت سے ڈرتے رہنا، محتاط زندگی گزارنا، یہ مومن کا شیوا ہے. مومن کبھی بے فکر نہیں ہوتا، اس لیے مومن کبھی زیادہ خوشی نہیں کرتا، اور مومن کبھی زیادہ غم نہیں کرتا. مومن کے سامنے یہ دنیا اس قسم کی چیز ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو تکلیف آئی تو کچھ نہیں، کون سی یہاں تکلیف رہے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی. اگر خوشی ہے تو یہ خوشی کوئی دائمی نہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گی. اللہ اگلی خوشی نصیب کرے، اور اگلی دمی سے بچائے، اگلی تکلیف سے بچائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ کو خوشیاں کرنے والے زیادہ پسند نہیں. بیاہ شادی میں، منگنیوں میں، ختنوں کے موقع پر زیادہ خوشی کرنا کہ آدمی اپنی امیری کا مظاہرہ کرے، اپنی امیری کی نمائش کرے، لوگوں میں اس انداز سے کھانے کھلائے اور تفریح کرے کہ بس دنیا جو ہے یہ کہے کہ بھئی کیا کہیں اس کے، یہ مومن کو کبھی زیب نہیں دیتا. مومن بہت آرام کے ساتھ اگر خوشی کرے گا تو بڑے آرام کے ساتھ، دھیمی تحمل کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ، جو اللہ پسند کرے. اور اگر اسے کبھی صدمہ پہنچ جائے، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، اور کوئی نقصان پہنچ گیا، تو وہ کبھی ادب نہیں بچاتا، بلکہ اللہ نے مومن کی خاص طور پر تعریف ہی یہ فرمائی ہے کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، چیز تو نے دی تھی، تیری تھی، اگر تو نے لے لی تو کوئی میرا شکوہ تو نہیں ہے. یعنی کس قدر انسان کی یعنی صبر والی بات ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو قالوا انا للہ، ہم بھی اللہ ہی کہے. یہ عام طور پر لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس صدمے میں یہ کہو، لیکن مفہوم بہت کم پہچانتے ہیں لوگ، جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے. اس کے معنی یہ ہیں، بہت آگے بڑھ کر آدمی بات کرتا ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، اور کوئی نقصان ہو گیا، تو مومن کیا کہتا ہے؟ انا للہ، یا اللہ یہ کیا چیز گئی، میں بھی تو تیرا ہی ہوں، اگر تو مجھے ہی لے لے. انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کے پاس جانا ہے. اگر میرا بیٹا مر گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے پاس گیا ہے، اسی نے دیا تھا. اور اس میں وہ اس عورت کا بڑا واقعہ مشہور ہے، بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا. اصل میں ساری بات ایمان کی ہے میرے بھائیوں. آپ اگر تجربہ کرتے جائیں، دیکھتے جائیں کہ جو جو ایمان انسان کا درست ہوتا ہے تو طبیعت بہت سدھرتی چلی جاتی ہے. اور یہ ساری بات کنٹرول کی ہے. جب ایمان آدمی کا کامل ہو جاتا ہے تو پھر ایمان ہی اس کے اندر کنٹرولر ہوتا ہے. اس کی حرکات، اس کے سکنات، اس کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، بہت کنٹرولڈ ہوتے ہیں. اس کے ایمان کے تابع ہو کر بڑے دھیمے دھیمے آرام کے ساتھ چلتے ہیں. اب دیکھو، عورت بے صبری میں بڑی مشہور ہے. عورت کم عقل ہوتی ہے، بے صبر ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو عورتیں مردوں کی بھی استاد بن جاتی ہیں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، انصار کی ایک عورت، ایک بچہ تھا، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا. خامن کو بڑا، باپ کو، بچے کے باپ کو، اس کے خامن کو بڑا صدمہ تھا. تو وہ بیچارہ کسی کام پہ جائے نہیں، تو وہ کہنے لگی اللہ کے شکر کرو، اپنا جاؤ وہ کام مزدوری وغیرہ کرو، آخر ہمیں پھر تنگی ہوگی، پھر بھی پریشانی کی صورت ہوگی، یہ اللہ کے شکر کا معاملہ. تو وہ بچے کو بیمار چھوڑ کر چلا گیا، بچہ بعد میں فوت ہو گیا. اب وہ بیچارہ سارا دن مزدوری کر کے تھک ہار کر آیا، تو ظاہر ہے کہ اس نے آ کر پہلے یہی بات پوچھنی تھی، اور یہی پوچھی کہ بچے کا کیا حال ہے. تو بیوی بجائے اس کے کہ اس کو دور سے آتے دیکھ کر ہی معلوم کرنا شروع کر دے، پوچھنا شروع کر دے، بڑے صبر اور استقلال کے ساتھ جب وہ آیا تو اس نے پوچھا کیا حال ہے. کہنے لگی بچہ ماشاءاللہ بڑے آرام میں. وہ یہ سمجھا کہ اسے اب صحت ہے، وہ تندرست ہے، پہلے سے اس کی حالت بہتر ہے. اپنا اس نے کھانا وانا کھایا، نہایا، یہ وہ جو کچھ بھی کرنا کروانا تھا، گھر کا معاملہ، زندگی اپنا، بالکل جیسے خوش باش آدمی رہتا ہے. جب فارغ ہو گئے سب چیزوں سے اور اپنا بیٹھے، تو پھر اس سے مسئلہ پوچھنے لگی کہ آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیں. اس نے کہا ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ حضور کا ساتھی تھا، صحابی تھا، کہ اگر میں کسی عورت سے کوئی زیور لے لوں اور مجھے وہ زیور بہت پسند ہو، بیاہ شادی کے لیے، خوشی کے لیے میں نے زیور لیا، اب وہ چیز مجھے مل گئی، میں نے اس کو استعمال کیا ایک دفعہ دو دفعہ، اب مجھے وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے، وہ زیور مجھے بہت پیارا ہے، میرا دینے کو دل نہیں چاہتا، وہ مانگتی ہے. جس نے مجھے زیور ادھار دیا تھا وہ مجھ سے زیور مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا زیور مجھے واپس کر دے، میرا دینے کو دل نہیں چاہتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا خامن جو تھا کہ اللہ کی بندی تجھے عجیب ہے، یہ اس کا احسان ہے جتنے دن اسے تجھے دیے رکھا، تیرے پاس رہا، تو نے استعمال کر لیا ایک دفعہ، دو دفعہ، دس دن، دو دن، چار دن، جتنے دن تیرے پاس رہا، یہ اس کا احسان ہے، اس کی چیز ہے، وہ جب چاہے لے لے، اس کو حق ہے. تو وہ کہنے لگی کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو بچہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا. اب کیونکہ اس نے خود مسئلہ بتایا تھا، اب ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت میں بڑی، اس کے بعد کوئی صدمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، بڑا کنٹرول میں رہا. وہ اس کو حیرانی ہوئی کہ دیکھو میری بیوی نے مجھے کس طرح سے خبر دی ہے، کس طرح سے مجھے اطلاع دی ہے. تو وہ بھی قابو رہا، بیوی بھی قابو رہی، یعنی یہ چیز عورت میں ہے. اور یہ کیا بات تھی؟ صرف ایمان، یعنی حقیقت کو کس طرح سے اس نے سمجھا کہ یہ اولاد جو بڑی پیاری ہوتی ہے، جس کی خاطر ہم بڑی بڑی ٹھگیاں مارتے ہیں، جھوٹی سچی زمینیں خریدتے ہیں، فریب کر کے لوگوں کے حق مار مار کر ہم زمینیں جمع کرتے ہیں کہ میری اولاد، میری اولاد، میری اولاد، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ ٹھیک ہے اللہ اولاد دیتا ہے، بندے کو خوشی ہوتی ہے، لیکن چیز اللہ کی ہے، وہ جب چاہے لے سکتا ہے. اگر اللہ بیٹا لے لے تو دیا بھی اس نے تھا، اب اللہ پر شکوہ کیسا؟ اور اگر اللہ ایک دے، دو دے، تین دے تو اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اور اگر وہ سرے سے ہی نہ دے تو اس کی مرضی ہے. تو اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ صبر والے وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو جنت کی خوشخبری دیں، وبشر الصابرین، آپ صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیں. اور صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ, کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے قالوا کہتے ہیں انا للہ, اے اللہ ہم بھی تیرے ہیں, وانا الیہ راجعون, ہمیں بھی تیرے پاس ہی آنا. تو یعنی انسان جو ہے اس طرح سے اپنی رضا کا اظہار کرتا ہے, خدا کی قضا پر, خدا کے فیصلے پر اپنی رضا کا اظہار کرتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, ایسے لوگوں پر میری رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ, ایسے لوگوں پر میری رحمتیں ہوتی ہیں, میں ان پر بڑی رحمتیں کرتا ہوں. واولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ. صرف نماز پڑھنے والا ہی ہدایت یافتہ نہیں ہوتا, اگر نماز نے آدمی کے اندر کوئی جوہر پیدا نہ کیا تو وہ نماز کیا ہوئی؟ پھر بیٹھ کی ہوئی نا. میرے بھائیوں, یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, اگر یہ نماز آپ کے اندر کوئی گن, کوئی خوبی, کوئی جوہر نہیں پیدا کرتی تو یہ نماز سوائے اٹھک بیٹھک کی کچھ بھی نہیں. اب یہ دنیا, اگر اس دنیا میں انسان آخرت کی کمائی نہ کرے تو یہ دنیا کھیل تماشا ہے, اور اگر اس دنیا میں آدمی آخرت کی کمائی کر لے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے, بہت ہی فائدے کی چیز ہے. چنانچہ دیکھ لو, نبی اس دنیا میں آ کر ہی اتنا اونچا مقام حاصل کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں ہی بہت کچھ کما لیتے ہیں, اور بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما هذه الحياة الدنيا الا لهو و لعب, یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے, کچھ بھی نہیں. اگر انسان نیکی کے کام کرتا ہے اس کی زندگی اس کے لیے رحمت ہے, اللہ تعالی کا خاص انعام ہے, اور اگر وہ عیش و عشرت میں دن گزارتا ہے تو اس کے ذمے ادھار چڑھتا چلا جاتا ہے. وہ بڑا ہی بدبخت ہے, بہت ہی بیوقوف. حدیث میں آتا ہے دو آدمی ایک ہی وقت مسلمان ہوئے اور دونوں جہاد پہ گئے, ایک شہید ہو گیا, ایک زندہ بچ کر واپس آ گیا. کچھ دیر کے بعد, ایک ہفتے عشرے کے بعد, وہ جو بیچارہ واپس آ گیا تھا, زندہ تھا, وہ بھی فوت ہو گیا. اس کا جنازہ مسلمانوں نے پڑھا اور اس کے لیے دعائیں کی. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھی اس شہید کے ساتھ ملا دے. وہ جو اس کا ساتھی تھا, جس کے ساتھ ہی یہ مسلمان ہوا تھا, دونوں اکٹھے آئے تھے, اللہ اس کو بھی اس شہید کے ساتھ ملا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کوئی اچھی دعا نہیں کی. اس نے یہ جو 7 دن زندگی کے گزارے ہیں, اور ان 7 دنوں میں اس نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں, دعائیں کی ہیں, نیکی کے کام کیے ہیں, وہ کہاں گئے؟ اس کا درجہ اس سے کہیں اونچا ہے. اس کو اللہ نے 7 دن اور دیے, اور ان 7 دنوں میں اس نے کتنی کمائی کی ہوگی, یہ کہاں پہنچ گیا ہوگا, اور وہ 7 دن پہلے اس کو بلا لیا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر زندگی مل جائے آدمی کو اور وہ نیکی کے کام کرتا ہو تو زندگی بہت بڑا انعام ہے, اور اگر زندگی ایسی ہو کہ سوائے آوارگی کے اور کچھ ہو ہی نہیں, گندے کام ہیں, تو خدا ایک ایک گھڑی کے بارے میں پوچھے گا, سنا میں نے اتنے دن تجھے دیے, تو نے کیا کیا؟ اور یہ تو میرے بھائیوں بہت آسان سا طریقہ ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کا امتحان کے لیے. آپ جس عمر میں بھی ہوں, 20 سال کے ہوں یا 25 سال کے ہوں یا 30 سال کے ہوں یا 35 سال کے یا 40 سال کے یا 50 سال کے, اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں کہ اب تک تو نے کیا کام کیا. اگر آپ یہ سبق یاد کر لیں اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کچھ عرصے کے بعد, سمجھو آپ انشاءاللہ بچ جائیں. اور ہم لوگ آپ بالکل پرواہ کچھ نہیں, بالکل پرواہ نہیں. آدمی کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ میری زندگی کتنی گزر گئی ہے, اور اگر آج مجھے خدا بلا لے, میری رسی کھینچ لے اور مجھ سے پوچھے تو نے کیا کام کیا, تو میں کیا جواب دوں؟ اور یہ سوال بڑا عام سوال ہے, اس کے لیے کسی لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ٹیسٹ بہترین ہے. یہ اپنی تیاری کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ ہے. اور یاد رکھیے گا, آدمی اپنی زندگی میں عمل کرتا رہتا ہے, عمل کرتا رہتا ہے, اور بعض عمل آدمی خاص خاص ایسے کرتا ہے جو بڑے اخلاص کے ہوتے ہیں اور وہ بہت کام کرتے ہیں، ان کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے. وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمی سفر میں جا رہے تھے، بارش آ گئی، وہ ایک غار میں چھپ گئے. ہوا سے اور بارش سے بچنے کے لیے اتفاق ایسا ہوا کہ اوپر سے ایک بہت بڑی چٹان، بہت بڑا پتھر لڑکا اور وہ آ کر اس غار کے دروازے پر رک گیا، بالکل راستہ بلاک ہو گیا، راستہ ختم گیا. اب کون باہر آواز سنے کہ کسی گاؤں کے لوگ جمع ہو جائیں یا شہر سے کوئی ایڈ آ جائے، کوئی مدد پہنچ جائے اور پتھر کو ہٹا دیں اور ان تیر کو نکال دیں. اب دیکھو نا تجربہ، اب کسی تیر کو بلا لو، کون تیر سن سکتا ہے؟ کون ہے جو اس موقع پر اس کی مدد کرے؟ بس اب وہ تینوں جو تھے وہاں قید ہو گئے، اور قید بھی ایسی کہ اگر خدا رہائی نہ دے تو کوئی طریقہ ہی نہیں. وہ بھی ایمان والے تھے، اللہ کو پہچاننے والے تھے، اور یاد رکھیے گا جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ پھر اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا. کیوں؟ اب دیکھنا ملک میں سادہ سی بات ہے، اگر کسی کا زیادہ دوست ہو صدر، وہ دوست ہو تو پھر وہ کبھی تھانے دار سے ڈرے گا یا کبھی ڈی سی وی سی کی پرواہ کرے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ کہتا ہے کہ بلکہ سارے اسے ڈریں گے کہ بھئی اس کی تو اس سے بات چیت ہے، بس بڑے بڑے آدمی آ کر اس سے ملیں گے کہ بھئی اس کی اس سے رسائی ہے، اس سے بات چیت ہے. تو بالکل یہی صورت ہے کہ جس آدمی کی اللہ سے دوستی لگ جاتی ہے وہ پھر مغرور بھی کبھی نہیں ہوتا، وہ متکبر بھی کبھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہر ایک کے آگے گرتا بھی کبھی. اس کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو کرنے والا ہے اللہ ہے، سارے ہو پھر بھی اللہ کرتا ہے، کوئی نہ ہو پھر بھی اللہ کرتا ہے. کسی کا باپ بھی ہے، کسی کے بھائی بھی ہیں، اس کے چچا بھی ہیں، اس کے ماموں بھی ہیں، ساری برادری ہے اور پوری قوم اس کے پیچھے ہے. مومن کیا سمجھے گا کہ نہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ قوم کیا کر سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی مومن کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری ضرور مدد کرے گا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا اپنی قوم کو لے کر، پیچھے سے فرعون نے تعاقب کیا، اپنے لاؤ لشکر کو لے کر پیچھے چلا گیا، آگے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، پیچھے فرعون اپنی فوجیں لے کر آ رہا ہے. جو کچے ایمان کے لوگ تھے کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے اے موسیٰ اب ہم مارے گا، ہم پکڑے گا، چوری آئے ہیں، فرعون ہم سے سخت ناراض ہے، اب آگے سمندر ہے، جانے کی کوئی صورت نہیں، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہم تو پکڑے گئے، اب ہماری خیر نہیں. موسیٰ علیہ السلام جن کی معرفت کامل تھی، اللہ کو خوب پہچانتے تھے، کہنے لگے کلا، میں کوئی کام اللہ کے مشورے کے بغیر کرتا ہی نہیں، میں جو کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، میں نے یہ جو سفر شروع کیا ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے شروع کیا ہے. انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیاح دین وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. چنانچہ جب عین سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا واہینا الی موسیٰ، ہم نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، لاٹھی مار سمندر میں. تو انہوں نے لاٹھی ماری، فن فرق فکان کل فرق قطود العظیم، لاٹھی ماری، وہ جو سمندر تھا سارے کا سارا پانی رک گیا، 12 جرنیلی سڑکیں بن گئی، اور کہا کہ اے موسیٰ اب اپنی فوج کو لے کر، اپنے ساتھیوں بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں. وہ پار چلے گئے، پار چلے گئے، فرعون بھی اتنے میں قریب پہنچ گیا. وہ جو دوسرے سے ساتھی کہنے لگے کہ اے موسیٰ جلدی سے لاٹھی مار تاکہ پانی چلنے لگ جائے اور وہ اندر داخل ہی نہ ہو سکے، ورنہ وہ بھی آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، فَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ ابھی کچھ نہیں کرنا، ہمیں صرف تمہیں بچانا ہی مقصود نہیں، اور بھی ہمیں کام کرنا ہے، سمندر کو یوں ہی ٹھہرا رہنے.
فرعون جو تھا اپنے لشکر کو لے کر اس نے کہا فائدہ اٹھاؤ یہ خشک ہے دھرا دھر سب اندر گھس گئے. یوں ہی اگلے پچھلے سارے اندر پہنچ گئے. اللہ نے پھر اب پانی کو حکم دیا کہ اب پانی چل. خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بروائی یا ویسے حکم دیا پانی چل پڑا جتنے تھے سب کے سب گھس گئے. تو یہ سب باتیں ایمان کی ہیں. وہ تین جو غار میں پھنس گئے اب انہیں پتا تھا کہ اللہ کے سوا نہ گھر میں کوئی بچانے والا ہے نہ باہر کوئی بچانے والا ہے. اب وہ تینوں اپنے اپنی درخواستیں پیش کرنے لگے. تینوں مومن تھے نیک تھے. اب وہ سوچنے لگے ویسے تو مسلمان نماز پڑھتا ہی ہے ہمیشہ روزے بھی رکھتا ہے اور بھی نیکی کے کام کرتا ہے لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پاس کرانے کے لیے کہ میں پاس ہو جاؤں تو اپنے دل میں کوشش یہ کیا کریں کہ کوئی کام ایسا کر جس سے خدا راضی ہو جائے اور وہ کام ایک نشانی ہو. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اب اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے اپنا اپنا کوئی عمل پیش کرو جس کو تم اپنی زندگی میں سمجھتے ہو کہ میں نے یہ بہترین عمل کیا ہے اپنا کوئی عمل پیش کرو اور وہ عمل پیش کر کے اللہ سے اپنی دوستی کا اظہار کرو اور اس سے کہو کہ یا اللہ میں تیرا فلاں بندہ ہوں جس نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا آج میں مصیبت میں مبتلا ہوں میری مدد کرنا. چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے کام یاد کر کے کام پیش کیے. ایک کہنے لگا اب یہ چونکہ ہمیں بھی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے. ایک کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا کاروبار بڑا وسیع تھا میں مزدور رکھتا تھا ان سے کام لیتا تھا ان کو مزدوری دیتا تھا. ایک دفعہ ایک مزدور میرے پاس کام کرنے لگا شام کو جب میں اسے اجرت دینے لگا تو وہ کچھ بگڑ گیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تھوڑی ہے. میں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے وہ ناراض ہو کر چلا گیا. میرے دل میں یہ ڈر آیا کہ اب یہ اس کے پیسے ہیں اس کی اجرت رہ گئی ہے. میں نے وہ پیسے جو تھے ان کو کسی جگہ کاروبار پر لگا دیا تھوڑا 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 اس کا حصہ رکھ کر اس کو علیحدہ کاروبار میں لگا دیا کہ آخر وہ آئے گا کبھی تو آئے گا جب آئے گا تو جتنا اس کا مال ہوگا اسے دے دوں گا. اب دیکھا ہم لوگ معمولی بات کو تو سمجھتے ہیں کچھ نہیں. پہلے دن میں یہ خوف کہ مزدور کی مزدوری میرے مال میں شامل نہ ہو. اگر مزدور کی مزدوری میرے پاس رہ گئی میرے مال میں شامل ہو گئی تو میرا مال بھی خراب ہوگا برکت اس سے اٹھ جائے گی اللہ ویسے ناراض ہوگا بے انصافی ہوگی. پھر صرف یہی نہیں کہ اس کے وہی دس آنے یا دو روپے یا چار روپے پڑے ہیں بھائی جب آئے گا لے جائے گا دو سال بعد آئے تین سال بعد آئے لے بھی اپنے دو روپے لے جا. تو اب اگر میں وہ دو روپے دوں چلو حق تو ادا ہو گیا لیکن اگلا کہے گا میرے دو روپے اس وقت کے اگر میرے پاس ہوتے تو پتہ نہیں میری کتنی ضرورتیں پوری ہوتی. اب تو مجھے دو سال کے بعد دو روپے واپس کر رہا ہے اور روپے کی قیمت گرتی رہتی ہے. سنانچہ دیکھ لو آج سے دس سال پہلے جو روپے کی قیمت تھی اب وہ کہاں ہے بہت قیمت گر گئی ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چونکہ ذمہ داری میری ہے بوجھ مجھ پر ہے اس نے اس کے ان پیسوں کے ساتھ علیحدہ کام شروع کر دیا. وہ بھی کافی عرصہ تک نہ آیا وہ بھول گیا. یہ کاروبار کرتا رہا اتفاق سے کئی سالوں کے بعد وہ اسے ملا اور اسے یاد آ گیا دیکھ کر کے اچھا یہ فلاں چودھری ہے یہ فلاں صاحب ہیں. کہنے لگا رہے میری مزدوری تیرے پاس ہے تو میری مزدوری رکھ کر کیا امیر بنے گا. اس نے کہا اللہ کے بندے اگر تیری مزدوری میرے پاس ہے تو میں نے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھی ہے آپ میں تجھے دے دیتا ہوں. وہ لے گیا اسے اور لے جا کر کہا کہ یہ جتنا مال کھڑا ہے سب تیرا. وہ کہنے لگا مجھ سے مذاق نہ کر سیدھی بات جو میرے پیسے ہیں مجھے دے دے. وہ کہنے لگا اللہ کے بندے مذاق مذاق کرنا مومن کو کبھی زیب نہیں دیتا. دیکھیے ایک تو مذاق وہ ہوتا ہے تفریح دل لگی لیکن جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو. ایک مذاق وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو ایک کی تفریح ہو وہ ناجائز. مسلمان کبھی ایسا مذاق کسی سے نہیں کرتا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ ہمارا آدمی قتل ہو گیا ہے، اے موسیٰ اب بتا کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا لے کر مردے کے مارو، مردہ زندہ ہو جائے گا، تمہیں بتائے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے. کیونکہ یہ ایک بات عجیب سی تھی، عقل کے بظاہر بالکل خلاف تھی، وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، ایک ہمارا آدمی مر گیا، پھر تو کہتا ہے کہ گائے ذبح کرو اور پھر گائے کا ٹکڑا اس مردے کے مارو، وہ مردہ بولے گا اور پھر تمہیں بتائے گا، تو ہم سے مذاق کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہوتا ہے، میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں اور جاہلوں والے کام کروں، ایسا کبھی نہیں. تو میرے بھائیوں مسلمانوں کو بھی چھوڑ دو، ہم لوگ مسلمان ہیں، اور مسلمان بڑا نرالا ہوتا ہے، مسلمان برادریوں کے چکروں سے نکل جاتا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، شادی ہو گئی، اب دولہا گیا، ساڑیاں اس سے مذاق کرتی ہیں، کبھی جوتا چھپا دیا، کبھی کوئی چیز کپڑا چھپا دیا، پھر وہ کبھی کچھ دیتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی وہ ہوتا ہے، یا اس قسم کی خرافات بہودہ رسوم. حدیث میں آتا ہے کسی کی کوئی چیز چھپا دو، نیت یہی ہے کہ اس کو دے دینی ہے، فرمایا جتنی دیر وہ پریشان رہے گا اتنی دیر اس پریشان کرنے والے کو عذاب ہو. ہم کسی کا پین اڑا لیا، کسی کا جوتا چھپا دیا، کسی کی کوئی اور چیز چھپا دی کہ چلو تفریح کرتے ہیں، وہ بیچارہ گھومتا پھرتا ہے، کبھی اس سے پوچھتا ہے، کبھی اس سے پوچھتا ہے، پریشان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پریشان کر کے اس کو گھنٹہ دو گھنٹے آدھ گھنٹہ پریشان کر کے اس کو پھر دے دیا. فرمایا جتنی دیر وہ پریشان رہے گا اتنی دیر خدا ان کو عذاب میں مبتلا رکھے. یہ مذاق جو ہے یہ اچھا نہیں. اس مزدور نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر، میرا مال مجھے دے دے جو ہے. اس نے کہا میں اللہ کے بندے مسلمان آدمی ہوں، میں تو اس سے مذاق نہیں کرتا، واقعہ یہ ہے کہ تو چلا گیا، مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے تیرے پیسوں سے آگے کاروبار شروع کر دیا، اللہ نے برکت ڈالی اس میں، بڑھتے 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 اتنا کاروبار تیرا بڑھ گیا کہ یہ جو تجھے سلسلہ نظر آ رہا ہے یہ سب تیرا ہے، اور یہ جو اس پر نوکر ہیں وہ بھی تیرے، اسی پیسے سے یہ سارا کام چل رہا. وہ بڑا خوش ہوا، لے کر چلا گیا. اب اس نے یہ کام کیا، اس غار کے اندر جہاں کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ خدا سے کہتا ہے یا اللہ اگر میں نے یہ کام کیا تھا تیری رضا کے لیے، تجھ سے کرتے ہوئے، تجھے مالک سمجھتے ہوئے، تجھے احکم الحاکمین سمجھتے ہوئے، تو اللہ میں آج اس ابتلاء میں ہوں، اس پریشانی میں ہوں، ایسی قید میں ہوں کہ جس سے کوئی رہائی کی صورت نہیں ہے، تو میرے حال پر فضل کرنا. اس نے یہ اپنا عمل پیش کر کے، یہ ہے اصل وسیلہ. جاہلوں میں وسیلہ کیا ہے؟ موٹا سا تیر پکڑ لو، یعنی وسیلہ پکڑنا ضروری ہے، کسی موٹے سے نسکی مونچھیں تو ہوں، داڑھی بالکل نہ ہو، بھنگی چرسی، بس موٹا سا تیر پکڑ لو، بس یہ وسیلہ ہاتھ آ گیا. اور یہ جہاز کی باتیں یاد رکھیے گا، اصل وسیلہ جو ہے وہ انسان کا عمل ہے، ورنہ وسیلے کی کوئی حقیقت نہیں. اب دیکھ لو آپ تو تلاش کرتے ہیں وسیلہ، آپ تو تیر پکڑیں گے، اور نبی اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے، خدا مانتا نہیں. یعنی اگر کوئی کامل مرشد پکڑنے سے مسئلے حل ہوتے ہوں، مشکلیں حل ہوتی ہوں، وسیلے کے یہ معنی ہیں، تو آپ سوچ لیں ابو طالب کو وسیلہ ملا ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ابو طالب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن نہیں نجات ہوتی، دوزخ میں جائے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. تو وسیلہ اپنے عمل کا ہے. اور دیکھو بلال، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا حبشی کالے رنگ کا، لیکن جب اپنا عمل درست ہو گیا، اپنا ایمان صحیح ہو گیا، حضور معراج پہ گئے، تو آپ نے آ کر حضرت بلال سے کہا اے بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ پہلے میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ سنی پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ تو خود مجھ سے آگے آگے جنت میں چلتا دیکھتا ہے؟ تو کیا عمل کرتا ہے؟ اگر کوئی ہمارے جیسا مشرک ہوتا تو وہ کہتا کہ جی وسیلہ پکڑا ہے میں نے. حضور پوچھتے ہیں تو عمل کیا کرتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وسیل کر جنت اللہ کی اور استبوہا بما کنتم تعملون. خدا جنتیوں کو جنت میں داخل کر کے کہے گا کہ میں تمہیں اس جنت کا وارث بناتا ہوں, میں تمہیں اس جنت کا مالک بناتا ہوں. کیوں؟ بما کنتم تعملون, تم اچھے کام کیا کرتے. اصل وسیلہ جو ہے وہ انسان کے عمل کا ہے. تو اس آدمی نے یہ دعا پیش کی, اپنا عمل پیش کیا اور اپنے اس عمل کو وسیلہ بنایا. کیا سمجھ کر کہ یا اللہ میں تیرا پرانا ماننے والا ہوں. ان کے دیکھتے دیکھتے وہ چٹان جو تھی وہ سرک گئی, کافی روشنی ہو گئی اور وہ ایک طرف ہٹ گئی, لیکن ابھی راستہ نہیں کھلا. دوسرے نے کہا, وہ ساتھی کہنے لگے کہ تو اب اپنا عمل کو پیش کر, اس کو وسیلہ بنا کر خدا سے دعا کر. وہ عمل کیا تھا؟ والدین کی خدمت. اس نے کہا یا اللہ میں ہمیشہ باہر سے میرے جانور تھے, میں بکریاں چلایا کرتا تھا, میں باہر سے اپنے جانور لاتا, دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا, پھر اپنے بچوں کو دیتا. میں نے یہ معمول بنا رکھا تھا. اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہے, بڈھا والدین جب بوڑھے ہو گئے ان کی چار پائی اندر تھے, اور باہر نکالو, باہر نکالو, برآمدے میں ڈال دی. یہ اس کی کھانسی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, یہ ہر وقت بولتا رہتا, اس کو دور کر دیتے ہیں. پھر کھانے وانے اپنے کھا کر آپ کھا لیا, بچوں کو کھلا لیا, اس کے بعد پھر جو کچھ دینا دلانا ہوا تھوڑا بہت بڈھے کو دے دیا. اب چونکہ بڑھاپے میں, اللہ اکبر, بڑھاپا اور بچپن ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں دونوں. ومن عمر ہو نقص ہو پھر خلق, فرمایا جوں جوں آدمی بوڑھا ہوتا ہے ہم اس کو بچہ بناتے چلے جاتے ہیں, اس کی عادتیں بچوں والی ہو جاتی ہیں. جیسے بچہ رہار کرتا ہے, اصرار کرتا ہے, ضد کرتا ہے, بوڑھا بھی ویسے ہی. لیکن اب یہ صرف اولاد کی, اولاد کا امتحان ہے کہ خدا اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھ جب تو بچہ تھا تیرے لیے انہوں نے کتنی تکلیف اٹھائی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو کیا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ وہ بگڑے گا, اس کا مزاج بھی, بوڑھے والدین کا مزاج بھی خراب ہوگا, وہ الٹی سیدھی باتیں بھی کریں گے. لیکن لا تقل لہما افن, تو اپنی زبان پر اف تک نہ لانا, کبھی ہوں یہ بھی نہیں کہنا. ولا تنہرہما, ان کو کبھی جھڑکنا نہیں, کبھی ڈانٹنا نہیں. وقل لہما قولاً کریما, وہ الٹی مارے وہ سیدھی مارے, جو بھی ان سے بات کر بڑی عزت کی بات کر جس سے ان کا وقار جو ہے وہ مجروح ہو. اور ہم لوگ یہ اپنی زندگی بے احتیاطی کی گزار کر اس میں فیل ہو جاتے ہیں. اس آدمی نے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ پہلے والدین کو دودھ پلاؤں گا, اس کے بعد بچوں کو. کہ یا اللہ ایک دفعہ کچھ ایسی صورت بن گئی کہ مجھے دور نکلنا پڑ گیا, مجھے بہت دیر ہو گئی, اور بوڑھے کو نیند بھی جلدی آتی ہے, گہری نیند نہیں آتی, بار بار آنکھ کھل جاتی ہے, یا جو کوئی تکلیف کی صورت ہو. میں دور نکل گیا, والدین بیچارے تھک ہار کر انتظار کر کے سو گئے. اب ظاہر ہے کہ بچے میرے بھی بھوکے پیاسے تھے, وہ ادھر بچے بل بلا رہے ہیں کہ ہمیں ابا دے. مجھے یہ ہے کہ پہلے ماں باپ نے, نہ تو میں یہ گوارا کرتا ہوں کہ ان کو سوئے ہوں کو میں جگا دوں, یہ بھی میں گوارا نہیں کرتا, اور یہ بھی نہیں میں چاہتا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں. ادھر بچے میرے پاؤں پر پڑے رو رہے ہیں, ادھر والدین پڑے سو رہے ہیں, میں ان کے احترام کو ملحوظ کرتے ہوئے انتظار کرتا رہا, حتیٰ کسی طرح سے میری رات جو تھی وہ بیت گئی. یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے حکم کے تحت تیری رضا کے لیے کیا ہے, اور تو مجھے جانتا ہے کہ میں تیرا پرانا وفادار ہوں, تیرا فرما بردار ہوں, میرے حال پر رحم فرما اور اس پتھر کو ہٹا دے. چنانچہ پتھر جو تھا وہ اور پھر گیا. تین تھے, پھر تیسرے کی باری آئی, اس نے اپنا عمل پیش کیا. اس کا یہ عمل کہ یا اللہ ہماری قریب کی ایک رشتہ دار نوجوان لڑکی تھی, میری نیت اس کے بارے میں خراب ہو گئی. وہ بیچاری حالات کے اعتبار سے بہت تنگ دست تھی, میں نے اس کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مجبور کیا کہ وہ میرے کہنے پر میری خواہش کو پورا کرے, پھر میں اسے اتنی رقم دوں گا. چنانچہ وہ مجبوراً رضامند ہو گئی. جب عین وقت قریب آ گیا, میں اس سے برا کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا. اللہ, میں تجھے جانتا تھا, تیری معرفت میں نے دل میں تھی, یکایک مجھے تیرا خیال آ گیا, سب کچھ میں بھول گیا. میں نے کوئی برا کام نہیں کیا, جو اس کو رقم دی تھی وہ بھی میں نے معاف کر دی. حالانکہ وہ وقت ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کا چل توبہ کر دیں گے بعد میں. اللہ, اگر میں نے وہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے, تجھے جانتے پہچانتے ہوئے کیا ہے, تو تو میرے حال پر رحم فرما. چنانچہ وہ پتھر ایسے اٹھا کر رکھ دیا جیسے کسی نے ہاتھ سے اٹھایا ہو, اور بالکل ایک طرف سے راستہ کھل گیا. تو میرے بھائیو, انسان جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا, اپنی زندگی میں ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کے بہت سے مراحل طے کر چکا ہے. کوئی 20 سال کا ہے, چلو بچپن میں تو انسان کو خیال ہی نہیں ہوتا. جب سے انسان سنبھل جاتا ہے, اپنے نفع نقصان کا وہ مالک ہوتا ہے, نفع نقصان کو وہ سمجھتا ہے, اس وقت سے آدمی اپنے نفس سے یہ سوال کرتا رہے کہ تو نے کیا کیا ہے آج تک, کون سا عمل تو نے ایسا کیا ہے جس کو اللہ کے سامنے پیش کر سکے. دیکھو نا, عام اب آپ کہیں جی میں یا اللہ نماز پڑھ لیتا ہوں. ارے, نماز تو سارا جہاں ہی پڑھتا ہے. یعنی ایک چیز نمایاں جس سے تو اپنا استحقاق, جس سے تو اپنا تعلق زیادہ مزید ثابت کر سکے, وہ چیز تھا تاکہ تو اپنی دوستی کا کہ میری دوستی اس سے زیادہ ہے. یہ چیز جو ہے جب انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ کا قرب اسے حاصل ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی حالت دن بدن بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن ہم لوگ ہیں نہ خاص نہ عام, پرواہ کچھ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اب اگر یہ ہے کہ ہم سوچیں ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم سوچیں کہ آج تک میری زندگی کیسی گزری ہے, تو بعض کے لیے تو رونے کا مقام ہے کہ میں 30-35 سال کا ہو گیا, نماز مجھے ابھی تک نہیں آتی, دعا مانگنی مجھے ابھی تک نہیں آتی, اور اللہ کی معرفت مجھے نہیں. اور دیکھیے اللہ کی پہچان کی علامت کیا ہے, یعنی اس کی دلیل کہ آپ اللہ کو جانتے ہیں کیا ہے. ویسے کہنے کو تو سارا جہاں نہیں کہتا ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے, لیکن میرے بھائیو, اللہ کو وہ جانتا ہے, اللہ کو وہ پہچانتا ہے کہ جب گناہ کا وقت آئے اللہ اس کے سامنے آ جائے, وہ اللہ کو جانتا ہے. اور اگر گناہ کے وقت اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا تو وہ اللہ کو بالکل نہیں جانتا. لیکن ایک تو ہے کہ چور پولیس والوں سے ملا ہوا ہے, پولیس والوں کو اپنا پیسے ویسے دیتے رہتے ہیں, چوری کرتے رہتے ہیں, انہیں کیا ڈر ہے کہ چلو پتہ بھی لگ جائے گا تو کیا وہ ہے, کھا بھی تو وہ رہے گی. یہ صورت نہیں, تھانے دار ہو سخت اور چوروں کو پکڑنے والا ہو تو تھانے دار بھی موجود ہو اور پھر چور چوری کرے. یعنی تھانے دار کی موجودگی میں چور چوری کرے, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ بھائی مجھے تو یہ فوراً گرفتار کر دے گا. جب بندہ اللہ کو پہچانتا ہے, اس کے دل میں اللہ کی معرفت ہے, خدا کا خوف اس کے دل میں ہے, جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ یاد آ جائے, بالکل ہاتھ پاؤں اس کے جھوٹے پڑ جاتے ہیں. میں نے آپ کو یہی واقعہ سنایا نا, وہ جو تین آدمی غار میں تھے, کہ یا اللہ جب عین بالکل میں گناہ کے کنارے پر پہنچ گیا, اللہ مجھے تو یاد آ, میری سکت ختم ہو گئی, میری طاقت ختم ہو گئی, مجھے سب کچھ بھول گیا, تیرا خوف دل میں آ گیا. یعنی جب انسان اللہ کو پہچانتا ہے, اور پہچان کی نشانی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے رکتا ہے, جو ہی گناہ کا وقت آتا ہے اللہ یاد آتا ہے اور وہ گناہ سے ڈر جاتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ سے دور ہٹ جاتا ہے. لیکن ہم دیکھ لو گھر سے نکلا ہے جھوٹی گواہی دینے کے لیے، عدالت میں جا کر ہیں قرآن کی قسم کھا کر اللہ کی قسم کھا کر ڈٹ کر میں جی ایمان سے کہتا ہوں، میں جی پوری طرح جھوٹ بول جاتا ہے. اب اللہ اسے یاد ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ کو جانتا ہے. اللہ کا زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ٹھگی مارنے والا، کسی کا مال غصب کرنے والا، کسی پر ظلم کرنے والا، اللہ کا اسے ڈر ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو. میرے بھائیوں اللہ کو کون مانتا ہے؟ جب گناہ کا وقت آئے اگر وہ ڈر جاتا ہے تو وہ اللہ کو مانتا ہے، ورنہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر. جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو اسے کبھی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کو اپنی عادت بنا لے. اور پھر میں یہ آپ سے عرض کر دوں، اس بات کو خوب پہچان لیجیے گا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یوں سمجھ لیں جس کے دل میں ایمان ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا گناہ اس کی عادت کبھی نہیں بنے. گناہ جو ہے اس کی عادت کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ گناہ جس کی عادت ہوگی اس کے معنی یہ وہ بے خوف، اسے ڈر ہی کوئی نہیں ہے. بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے انسان پر نفس کا غلبہ ہوا، اس سے غلطی ہو گئی، لیکن جو ہی اسے اللہ کا خیال آیا پھر اس نے توبہ کرتا ہے اور آئندہ اس گناہ سے پرہیز کرتا ہے. اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا، حدیث نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا لا یزنی الزانی وہو مومن. زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، ڈاکہ ڈالنے والا جب ڈاکہ ڈالتا ہے ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا. ایمان آدمی کے اندر یوں ہے، یہ تشبیہ کر کے، یہ ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر، یوں ایمان آدمی کے اندر یوں رس خوب مضبوط ہوتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے بس یہ جیسے علیحدہ علیحدہ ہاتھ ہو گئے، ایمان نکل جاتا ہے، باہر کھڑا ہو جاتا ہے، قریب قریب رہتا ہے، ایمان قریب قریب رہتا ہے. احساس جو ہوتا ہے اگر وہ توبہ کر لے ایمان پھر داخل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے گاڑی چلاتا رہے برا کام کرتا رہتا ہے تو ایمان پھر آہستہ 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 آہستہ، جیسے آپ دیکھو نا آگ جلا رہے ہیں، چیز گرم ہے، جگہ گرم ہے، تھوڑی دیر کے لیے روک بھی دیں آگ جلانا تو وہ گرمی جو ہے وہ باقی رہے گی، اور اگر بند ہی کر دیں آگ جلائی نہ اس کے بعد وہ چیز ٹھنڈی ہو جائے گی. ایمان سے آدمی کے اندر گرمی رہتی ہے، اور اگر وہ گناہ کرتا جائے کرتا جائے، اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان اس کے اندر دوبارہ داخل نہیں ہوا، جس سے وہ ٹھنڈا پڑ گیا، بس ایمان بالکل گیا. تو میرے بھائیوں اس حقیقت کو خوب سمجھ لیں، ہمیں یہاں سے جانا ہے. اگر ایمان والے ہیں تو جو میں نے آیت پڑھی تھی، خدا کہے گا یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندوں تمہیں آج کوئی خوف اور غم نہیں ہے. لیکن کون سے بندے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو میری باتوں کو مانتے تھے اور فرما بردار. خدا ان سے کہے گا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی اپنی بیویوں کو لے کر جنت میں داخل ہو. میرے بھائیوں اگر ایمان ہو، اگر ایمان ہو تو پھر انسان ان چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے اور تیاری کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اب جنگ ہونے والی ہے، یوں سمجھ لو کہ تم جنت کے کنارے کھڑے ہو گئے ہو، اب جو ہی کوئی شہید ہوتا جائے گا سیدھا جنت میں داخل ہوتا جائے گا. ایک صحابی کھجوریں کھا رہا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں دیر کیوں کروں، کھجور پھینکی اور کود گیا کام. یقین کی بات ہے، اس نے کہا سچ مچ دیئے، یہ واقعہ ہے، یہ بالکل حقیقت ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ جب میری جان جائے گی دشمنوں کے ہاتھ سے میں قتل ہو جاؤں گا تو سیدھا جنت میں کیوں دیر لگا؟ اپنا کود گیا اور خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ایک عورت آئی, اس کا بچہ تھا, ایک ہی بچہ, بیوگی کی حالت میں اس نے پالا, وہ شہید ہو گیا. آ کر کہنے لگی, یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ میرا بچہ کہاں گیا, میرا بچہ کہاں گیا؟ میں نے اسے پالا, اپنی ساری زندگی اس پر لگا دی, اگر میرا بچہ جنت میں چلا گیا پھر تو ٹھیک, ٹھکانے پہنچ گیا. یہی میرا مقصود تھا, یہی میری کوشش تھی, میری تربیت, میری تعلیم, میری پرورش, اس کا مآل, اس کا انجام یہی تھا کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے. یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ وہ کہاں گیا, اگر وہ جنت میں چلا گیا تو میں خوش ہو جاؤں کہ میرا بچہ پاس ہو گیا, میرا بچہ کامیاب ہو گیا, اپنے ٹھکانے پہنچ گیا, منزل مقصود پر پہنچ گیا. اور اگر وہ خدا نہ خواستہ وہاں نہیں پہنچا تو میرے جیسی بدقسمت اور کون ہو؟ آپ نے فرمایا تیرا بچہ سیدھا جنت میں گیا. وہ کہنے لگی, الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, لیکن دیکھ لو ہمارے بچے ہوتے ہیں تو ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ جنت میں جائے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ کنڈر گارڈن اسکول میں جائے, وہاں میموں سے پڑھے, پہلے دن سے انگریزی بولنا سیکھے, پہلے دن سے بال بنانے سیکھے, پہلے دن سے پتلون پہننا سیکھے, پہلے دن سے قومی بنے, انگریز کا بچہ بنے, ایک مسلمان کا بچہ نہ بنے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, دیکھ دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے, ہم میں سے کتنے والدین ہیں جن کا یہ شوق ہے کہ میرا بچہ جنتی ہو؟ خدا کی قسم, اگر کہیں دل میں یہ رغبت ہو کہ میرا بچہ جنتی ہو جائے, ہر ماں باپ اپنے بچے کو پہلے قرآن حفظ کروائے, ہر ماں باپ اپنے بچے کو پہلے دین سکھائے, پہلے یہ ضمانت لے لے, یہ تسلی کر لے کہ میرا بچہ نیک ہو گیا ہے, پھر اس کو کوئی اور تعلیم. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, کماؤ کھاؤ, دنیا دار دنیا دار, بڑھاتے جاؤ بگاڑتے جاؤ, بڑھاتے جاؤ آگے چلتے جاؤ, کوئی پرواہ ہی نہیں. مجھے یاد ہے ہمارے ابا جی کا, پہلے انہوں نے ہمیں قرآن حفظ کرنے پہ لگایا, دو بہنیں اور ایک میں بھائی, ہم تینوں کو قرآن حفظ کروایا. اس کے بعد پھر سکول کی تعلیم, کہ کم از کم میں تو کہہ سکوں کہ یا اللہ میری کوشش بھی یہی تھی کہ یہ جنتی بنے, یہ نیک بنے, جنتی بنے. میں نے محنت بھی یہی کی, راستہ بھی وہی اختیار کیا. ویسے باتوں میں آپ سے کو پوچھے کیوں نہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جنت میں جائے؟ ہاں جی بالکل. اچھا جی, لگایا کہاں ہے, کرتا کیا ہے؟ تو پھر معلوم ہو جائے گا کہ آپ پکے منافق ہیں. زبان سے یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد جنت میں جائے, میرا بیٹا جنت میں جائے, لیکن لگایا اس کو اس راستے پر ہے جو تھرو دوزخ جاتا ہے. چنانچہ دیکھ لو ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں تو کیا بنتے ہیں, کالجوں میں جاتے ہیں تو کیا بنتے ہیں, کوئی زہریہ بنتے ہیں. کالجوں کے بچے اکثریت ان کی خدا کے منکر, دین سے اسلام سے باغی, دور, بالکل کوئی پرواہ نہیں. اور اگر باقی ہیں تو رسمی سے مسلمان, رسمی سے مسلمان, بالکل بیکار قسم کے مسلمان, جیسا کہ آپ کو آج کل حکومت کا طبقہ نظر آتا ہی, یہ سب مسلمان ہیں, مسلمانوں کی اولاد ہیں, لیکن دیکھ لو کہو تو اسلام داخل ہو جائے, کبھی نہیں داخل ہونے دے. اور میرے بھائیو, جو اسلام کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیتا وہ مسلمان ہے. آپ اسے مسلمان کہیں, وہ نام مسلمانوں والا رکھے, اللہ کے نزدیک وہ بالکل خالص کافر. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ منافقوں کو اور کافروں کو, دونوں کو جہنم میں اکٹھا کر دے. اور منافق کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے کہتا ہے, لیکن اپنا عمل, اپنی زندگی, اس کا راستہ بالکل کافروں والا ہوتا ہے. ہم یہ دیکھ لو ہمارے ملک میں ہماری پڑھی لکھی عورتیں جتنی بھی ہیں, ہماری سوسائٹی, یہ ہمارے مرد جتنے بھی ہیں, یہ سب کی سب دیکھ لو, کہو تو آج پردے کا حکم نکال دو کہ ملک میں عورتیں پردہ کریں گی, دیکھ لو مسلمان عورتیں سب بغاوت کریں گی. ہم نہیں اسے برداشت کرتی, ہم کو کہہ دیں گے عورتیں کبھی برداشت نہیں کریں گی. اور اسی طرح سے مرد کبھی برداشت نہیں کرتے. میرے بھائیوں یہ مسلمان نہیں, آپ ان کو بظاہر منافق کہہ لیں, آپ ان کو بظاہر منافق کہہ لیں, بظاہر ان کو مسلمان کہہ لیں, لیکن اللہ کے نزدیک یہ کافر, بالکل کافر, بلکہ منافق. منافق کے معنی کیا ہے؟ بگڑا ہوا مسلمان. منافق کے کیا معنی ہے ہماری زبان میں؟ بگڑا ہوا مسلمان. بگڑا ہوا مسلمان نیچے ہوگا, کافر رام چندر اندرا اوپر ہو. دوزخ میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, خدا منافقوں کو دوزخ میں نیچے رکھے گا اور کافروں کو اوپر رکھے گا. کہ یہ دنیا میں کافر نظر آتے تھے, یہ بے ایمان منافق نظر بھی آتے تھے, یہ بظاہر مسلمان تھے لیکن اسلام کو بدنام کرتے تھے, اسلام کو رسوا کرتے تھے, نبی کی توہین. اب یہ دیکھیے لوگ, یہ بریلوی بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اہل حدیث بڑے گستاخ ہیں, بڑے بے ادب ہیں, نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ کوئی گستاخی نہیں, کوئی بے ادبی نہیں ہے. قرآن پڑھ کر دیکھ لیں, ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے, ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے. اذ قال لهم اخوهم نوح, اذ قال لهم اخوهم نوح, قرآن پڑھ کر دیکھیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے عاد قوم کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. جتنے نبیوں کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سب کو اللہ نے اپنی قوم کا بھائی کہا, کیونکہ ایک باپ کی اولاد. اس اعتبار سے ہر نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے, کیونکہ نسل انسانی میں سے جو ہوا. درجے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ دو بھائیوں میں دنیا میں فرق ہوتا ہے, ایک ڈی سی لگا ہوا ہے, ایک بچارا ذمہ دارا کرتا ہے, درجے میں فرق ہوتا ہے, لیکن اس اعتبار سے کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں وہ قوم کے بھائی ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے, حالانکہ میرے بھائیوں یہ گستاخی نہیں, یہ بے ادبی نہیں, یہ نبی کی صحیح پہچان ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آپ کی قوم میں سے ہے, آپ کی برادری میں سے ہے. اصل گستاخی کیا ہے؟ اصل گستاخی یہ ہے کہ نبی کی نافرمانی ہو, نبی کی سنت رسوا ہو. اب دیکھ لو, داڑھی کی سنت کو رسوا کرنے والا آج ہندو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی سنت کو رسوا کرنے والا آج ہندو ہے؟ نہیں, یہ منافق مسلمان ہے. کہے گا گستاخ ان کو کہ جو انسان کہتے تھے نبی کو, ان کو گستاخ اور بے ادب کہے گا, اور حالانکہ بے ادبی خود کرتا ہے. میرے بھائیو, نبی کی سنت ہو, آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کی سنت ہے, آپ اس کی پرواہ نہ کریں, اپنی مرضی استعمال کریں, اس کے خلاف کام کریں, آپ سے بڑا بے ادب, آپ سے بڑا گستاخ, آپ سے بڑا نبی کو رسوا کرنے والا کوئی نہیں. یہ خدا کا دشمن نہیں ہوگا, خدا اس سے ناراض نہیں ہوگا جو اپنے نبی کی سنت کی پرواہ نہ کرے. نبی کی سنت پر عمل کرنے والا اصل میں نبی کو ماننے والا ہے, وہی نبی کی عزت کرنے والا ہے. جو نبی کی سنت کو نہیں مانتا, اس کو جانتا پہچانتا بوجھتا ہوا اس کے خلاف کام کرتا ہے. ہمارے حنفی بھائیوں پر یہ مار اسی وجہ سے پڑی ہوئی ہے کہ جتنی جہالت ہے, دیکھ لیں, ہنفی اکثر دیہات میں چلے جائیں, شہروں میں چلے جائیں, دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں, جہالت جہالت, یہ مار کیوں پڑی ہے؟ صرف سنت کی دشمنی کی وجہ سے. رفع یدین اللہ کے رسول کی سنت ہے, رفع یدین اللہ کے رسول کی سنت ہے. شروع میں اللہ اکبر ہاتھ باندھنا, یہ رفع یدین. رکوع کو جانا, ہاتھوں کو اٹھانا, یہ رفع یدین. رکوع سے اٹھنا, ہاتھوں کو اٹھانا, یہ رفع یدین. دو رکعتوں کا تشہد بیٹھنا, تیسری کے لیے کھڑے ہونا, پھر رفع یدین. یہ چار رفع یدین نماز میں جو کی جاتی ہیں چار موقع پر, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بخاری شریف میں یہ موجود, مسلم شریف میں یہ موجود, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, کوئی دنیا میں حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر اللہ کے رسول کی یہ سنت موجود نہ ہو. لیکن ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی حنفی جو ہیں, نہ ہم تو حنفی ہیں, یہی نبی کی سنت, اپنے امام کے نام کے تحت حنفی بن کر نبی کی سنت گئی, اور نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے سب سے زیادہ جہالت اس کے اندر رکھی. ہمارا اہل حدیث ٹوٹا پھوٹا کیسا بھی ہو, ان کے مولویوں سے بھی اچھا ہوتا ہے. علم میں، سمجھ میں، گفتگو میں، بات چیت میں، مسئلے مسائل کی واقفیت میں. جب ہم یہاں بہاولپور میں آئے، ہم نے اذان چلائی ترجیح کے ساتھ. ترجیح کے معنی کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمے چار دفعہ کہنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آہستہ آواز سے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اونچی آواز سے وہی پہلے والی آواز جو اللہ اکبر کے لیے استعمال ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے یہ اذان حضرت ابو محذورہ صحابی کو خود سکھلائی. ہم نے کہا یہ مردہ سنت ہے، بہاولپور میں لوگ اسے جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، یہ سنت مردہ ہے، یہاں اس کو زندہ کرو. ہم نے اذان یہ دلائی. مولوی حیران ہے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے. یہ جو کوئی مولوی ملا ہم سے آ کر کہنے لگا. ہم نے کہا اللہ کے بندو، مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، ابو داؤد اٹھا کے دیکھو، نسائی اٹھا کے دیکھو، ترمذی شریف اٹھا کے دیکھو، حدیث کی کتابیں بھری پڑی. مولویوں نے کتابیں اٹھا کے دیکھنا شروع کیا تو ان کی آنکھیں کھلی. ہو یہ تو ہے تو صحیح ہے، ہمیں تو پتا ہی نہیں. اکثر یہ ہمیں تو پتا ہی نہیں. اچھا یہ نہیں مسئلہ ہے، ہمیں تو پتا ہی نہیں. جب انسان سنت کی قدر دل میں نہ ہو، اور یاد رکھے گا اصل نبی کی قدر سنت کی قدر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، حضور نے فرمایا، جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے اسے خدا 100 شہید کا ثواب دے گا. یہ مشکاۃ شریف میں حدیث. جو من احیا سنتی قد امیتت، جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا کہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو، جو میری اس سنت کو زندہ کرے گا وہ چونکہ دین کو زندہ کرتا ہے، میں اس کو 100 شہید کا ثواب دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ. لیکن آج دیکھ لو ہم پرواہ کوئی نہیں کرتے. تو میرے بھائیو، اللہ ہمیں مسلمان بنائے، اور مسلمان بننے کا طریقہ کیا ہے کہ گناہ کا وقت آئے تو ڈر جاؤ خدا کے عذاب سے، خدا کی گرفت سے. گناہ پر خدا ناراض ہوتا ہے. اور عمل کا وقت آئے تو تلاش کرو نبی کی سنت کیا ہے. اس میں نبی کی عزت ہے، اس میں نبی کا احترام ہے، اور یہی اصل نبی کو ماننا ہے. کافی اجتماع ہوتا ہے، اس لیے نماز کے بعد ہم دعا بھی کرتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ فرضوں کے بعد دعا ضروری نہیں ہے. کوئی خاص کہہ دے دعا کرو تو کر لیں، یا کسی کا دل چاہے تو اپنے طور پر دعا کر لیں، یا امام کا دل چاہے تو چلو جمع ہو کر اکٹھے ہو کر دعا کر لیں. اکثر اجتماعوں پر آپ دعا کیا کرتے تھے. چنانچہ عید کے موقع پر حدیثوں میں آتا ہے کہ عورت اگر اس کو نماز نہیں بھی پڑھنا تو وہ عیدگاہ میں جائے جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ان کی دعا میں شریک ہو. تو اجتماعی موقعوں پر، اور پھر میں آپ سے عرض کروں، دعا قبول کروانے کا بہترین طریقہ یہ ہے، اگر انسان اپنے کسی کام کے لیے دعا کرے اور وہ دعا اس کی قبول نہ ہوتی ہو، اس کا کام نہ بنتا ہو، تو اس کا پھر بہترین علاج کیا ہے کہ اپنے کسی دوست کے لیے دعا کرے جس نے آپ سے نہیں بھی کہا لیکن آپ کو یاد آ گیا کہ فلاں آدمی اس تکلیف میں مبتلا ہے اور وہ بڑا پریشان ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا کام کرتے ہیں. تو یعنی نماز کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. بعض لوگوں کے بیچارے مریض ہوتے ہیں، اللہ ان کو صحت دے. جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے اللہ آپ کو مرض سے بچائے گا، اور اگر آپ کا کوئی بیمار ہوگا اللہ اسے بھی صحت دے گا. اگر کوئی بیچارہ اور کسی پریشانی میں ہوگا، جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے اخلاص کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے گا. اسی طرح سے آپ دعا کرتے تو آپ پھر خاص طور پر یہ دعا کرتے جو فوت شدہ لوگ ہیں، کہ بلکہ خاص ربنا اغفر لنا والاخوان الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ جو مومن لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی بخش. خدا اس سے بڑا راضی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس پارٹی میں شامل ہو رہا ہے، اس کو پہلے لوگ جو ہیں وہ بڑے پیارے لگتے ہیں جو نیک لوگ گزر چکے. مطلب ہم صحابہ کے حالات پڑھتے ہیں، حضرت صدیق ایسے تھے، حضرت عمر یہ تھے، حضرت عثمان ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے، پھر ہمیں ان کے کارنامے یاد آتے ہیں، ان کے اچھے اچھے کام یاد آتے ہیں، بے ساختہ دل سے دعا نکلے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ گویا آپ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے. خدا کہے گا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو ان کے ساتھ سلوک کرو. اور یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی سعادت ہے. تو دعا کرتے وقت انسان اپنے آپ کو پگھلا کر دعا کرے، پگھلا کر پتھر بن کر نہ دعا کرے کہ بس ہمارا ہاتھ کھڑی بس توتے کی طرح سے بولے اور یہ گئے. اور وہ دعا کرتے وقت آدمی کو اپنے آپ کو پگھلانا چاہیے, بڑی رقت تاری ہو انسان آج ہی کے ساتھ انکساری کے ساتھ کہ اللہ تیری ذات ایسی ہے کہ ہر ایک ہاتھ تیرے آگے اٹھتا ہے, تو ہی ہر ایک کی باتیں سننے والا, ہر ایک کی مرادیں پوری کرنے والا. اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور ہم واحد لوگ, اللہ ہم اور کسی کو نہیں مانتے. اب دیکھو نا, جس نے یہاں بھی کر لی اور مزار پر بھی جا کر چکھ مار لی, خدا اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا, وہ جہاں جتنا مرضی کرتا رہے. اور یہ کہنا یا اللہ تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں, اللہ میں تجھ سے اس لیے مانتا ہوں کہ صرف تو ہی سننے والا ہے, تو ہی ساری حاجتیں ضرورتیں پوری کرنے والا ہے, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. یہ لا الہ الا انت, لا الہ الا انت, اس کے معنی کیا ہے؟ تیرے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں, تیرے سوا کوئی ہماری سننے والا نہیں. جب بندہ تنہائی میں یہ بات کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند ہے, یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے. جیسے دیکھو نا جی, آپ کسی آدمی سے بھی بات کریں اور اس کو اس انداز سے کہیں تو اس پر خام خواہ اثر ہوتا ہے, اور اللہ تو بندے کو دیکھتا ہی اخلاص کو ہے. اخلاص, اخلاص کے معنی کہ تیرے سوا کوئی نہیں جو میری فریاد کو سنے, میری مصیبت کو دور کرے. تو اس لیے دعا میں بھی اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے, اور پھر نماز میں بھی جب آمین کہی جاتی ہے. اب جاہلوں میں تو یہ بات ہے نا جی, آمین شور مچاتے ہیں, حالانکہ حدیث میں آتا ہے, بخاری میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکے میں جماعت کروائی جب یہ خلیفہ تھے, حرم میں جماعت کرواتے تھے تو وہاں گون پیدا ہو جاتا. تو یعنی یہ کوئی بچے ٹھیک ہے بے احتیاطی سے کہتے ہیں, کوئی سنجیدگی سے نہیں کہتے, لیکن کم کم جتنے بڑے ہیں سمجھ والے ان کو